ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुर्सलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربع إذا كان فيك لا يزرك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ احادیث میں جن حضرات صحابہ سے بڑی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد، ایسے سات صحابہ ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ 2630 حدیث ہیں ان سے منقول ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی تھی ان کے والدہ حضرت زینب بنت مظعوم اور ان کے ماموں حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، اور یہ عثمان ابن مظعوم، حضرت قدامہ ابن مظعوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام لائے تھے، اتباع سنت کے اندر بڑے معروف ہیں حضرات صحابہ میں۔ ان کے آزاد کردہ غلام اور شاگرد حضرت نافع فرماتے ہیں کہ اگر تم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھو تو ایسا معلوم ہوگا کوئی پاگل آدمی ہے جو جس پر ایک دھن سوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو گویا وہ پورا کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ ایسی چیزیں اور ایسے اعمال جو طبعی اعمال کے اندر شمار ہوتے ہیں ان کو بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں بھی حضور کی پیروی کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ پر اپنی سواری سے اترے اور جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے بیٹھتا ہے، اس طرح تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اپنی سواری پر آ کر سوار ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کا سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ پر اسی طرح آپ نے بیٹھ کے اپنا جو ہے قضاء حاجت، پیشاب کا تقاضا پورا کیا تھا۔ مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کا اہتمام کیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جب کبھی بھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانا ہوتا یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کی نوبت آتی تو راستے میں وہ تمام جگہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوتی تھی وہیں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ باقاعدہ وہ درخت جن کے سائے میں، جن کے پاس، جن کی جڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوتی تھی ان کو برابر یاد رکھے ہوئے تھے اور ان کی جڑوں میں لا لا کر پانی بھی ڈالا کرتے تھے ताकि वो सूख न जाएं और इस सुन्नत पर अमल किया गया शहादत से गया महरूमी की नौबत न आवे। इतना ज्यादा एहतमाम था। हजरत नाफे कहते हैं, एक मरतबा सफर के दौरान एक जगह पर रात के आखिरी हिस्से में एक पहाड़ी के पास हमने आराम किया और सुबह पर एक गुलाम कुछ बकरियां लेकर के सियाफाम गुलाम बकरियां लेकर के वहां पहाड़ी पर से उतरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उससे कहा, बकरी बेचोगे? उसने कहा कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, ये तो मेरे आका की है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इम्तिहान की गरज से उससे कहा कि आका को तुम जवाब दे सकते हो कि भेड़िया उठा कर ले गया, उसको क्या पता। उस पर उस सियाफाम गुलाम ने कहा, या हाजा फाइन अल्लाह, ये अल्लाह के बंदे, फिर अल्लाह कहाँ गया, यानी अल्लाह ताला तो देख रहा है। इसका ये जवाब सुनकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला नुमा पर एक वजद किसी कैफियत तारी हुई। बार बार फाइन अल्लाह बोलते रहे। बाद में उस गुलाम को उसके आका के पास से खरीद कर और वो बकरियां भी खरीद कर गुलाम को आज़ाद कर दिया और वो बकरियां जो है उसको हदीये में दे दी। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी जिंदगी में 1000 गुलाम आज़ाद किए थे। किसी भी गुलाम को नमाज पढ़ता हुआ देखते तो अच्छी तरह नमाज पढ़ता हुआ देखते आज़ाद कर देते थे। तो गुलाम भी इन चीज़ों को समझ गए थे, उनको उनके देखते हुए इस तरह अच्छे अंदाज में नमाज पढ़ने की कोशिश करते थे। लोगों ने कहा भी, हजरत ये तो आपको धोखा देते हैं, आज़ाद होने के लिए ऐसा करते हैं। कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए जो हमको धोखा देगा हम धोखा खा लेंगे। बहरहाल इनके यहाँ इत्तिबाए सुन्नत का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी का बड़ा एहतमाम था। हजरत नाफे फरमाते हैं, एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरादे और ख्वाहिश का इजहार किया। एक दरवाज़ा जो आज भी मस्जिद नबवी में बाबुल निसा के नाम से मशहूर है, उस दरवाजे के मुताल्लिक हुजूर ने फरमाया, अगर इस दरवाजे को हम औरतों के लिए छोड़ दें, यानी यहाँ से गोया औरतें आती जाती रहें तो अच्छा है। चुनांचे हजरत नाफे फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये जुमला सुनने के बाद पूरी ज़िंदगी कभी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा न उस दरवाजे से दाखिल हुए न निकले। बहरहाल इतना ज़्यादा उनके यहाँ अहतमाम था। वही इस रिवायत के नकल करने वाले रिवायत करने वाले हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन इदा कान फीक ला यज़ुर्रुक मा फातक मिनद दुनिया। चार चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तुम्हारे अंदर मौजूद हैं वो चार कमालात, चार खूबियाँ, वो चार औसाफ ऐसे हैं कि अगर वो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं ला यज़ुर्रुक मा फातक मिनद दुनिया, तो उनके होते हुए फिर दुनिया की कोई चीज़ तुमको न मिले तो उस कोई तुम्हारे लिए नुकसान नहीं है। वह ये चार औसाफ ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया की नेमतों के मुकाबले में काफ़ी व वाफ़ी हैं। वो क्या? हिफ्ज़ व अमानत है, अमानत की पासदारी, अमानत की अदायगी का अहतमाम, सिद्क व हदीसी बात की सच्चाई, अपने कलाम में गुफ्तगू के अंदर सच बोलने का अहतमाम, हुस्न व खलीकती अच्छे अखलाक और इफ़त व तौमती और अपने लुकमे की पाकीज़गी यानि हलाल कमाई। वह ये चार औसाफ अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी आदमी को अता फरमाए हैं तो यूँ समझो कि बस उसके बाद अगर दुनिया की कोई और चीज़ न मिली हो उससे उसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें पहली बात جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی, حفظ و امانت, امانت کی پاسداری, امانت کی حفاظت کا اہتمام. یہ امانت کی پاسداری کی شریعت میں بڑی تاکید ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب اور فلاح یاب اہل ایمان کے جو اوصاف بتلائے ہیں, ایک تو سورہ مومنون کے شروع کے اندر ہیں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں, ان کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. اسی کے بعد اور بھی چند اوصاف شمار کروائے گئے ہیں, اسی سلسلے میں آگے ارشاد ہے, والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں, یعنی گویا امانتوں کی ادائیگی کا, اور جو کسی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہو اس معاہدے کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. گویا امانت کی ادائیگی ایک ایسا وصف ہے جو ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے. اور بھی ایک اور مقام پر اسی طرح انہی الفاظ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے امانت کی ادائیگی, امانت کے لحاظ اور عہد و پیمان کی گویا ادائیگی کا اہتمام کی متعلق ارشاد فرمایا ہے. اور قرآن میں ایک اور جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ تم امانتیں ان امانتوں والوں کو ادا کر دو, ان کے حوالے کر دو. یہ دعوت دراصل فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کا 12,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے جب تشریف لائے اور آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے, تو آپ نے بیت اللہ کی, کعبۃ اللہ کی چابی منگوائی. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا تعلق خاندان بنو شہبہ سے ہے, قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اس قبیلے کی مختلف شاخیں تھیں, اور چونکہ قریش کو عرب کے دوسرے قبائل کے اوپر بیت اللہ کی وجہ سے ایک خاص فوقیت اور فضیلت حاصل تھی, تو بیت اللہ اور حج کی مختلف خدمات قریش کی ان شاخوں کے اندر, ان مختلف ویا قبائل کے اندر تقسیم تھی. تو یہ قبیلہ بنو شہبہ جو ہے قریش کی شاخ ہے, تو کعبۃ اللہ کی چابی جس کو حجابہ کہا جاتا تھا, کلید برداری, ویا کعبۃ اللہ کی چابی کی حفاظت کا کام ان کے حوالے تھا. اسی کبھی کعبۃ اللہ کو اگر کھولا جانا ہوتا تھا یہی کھولتے تھے, انہی کے پاس چابی رہا کرتی تھی. اس منصب کو اور اس عہدے کو اس زمانے میں قریش حجابہ کلید برداری کے نام سے یاد کرتے تھے. ایک عہدہ تھا سقایہ, جس میں حج کے موقع پر حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اس خاندان کے اوپر ڈالی گئی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان, خاندان بنو ہاشم, ان کو یہ سعادت حاصل تھی کہ حج کے موقع پر وہی آنے والے حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. اس کی وجہ سے گویا ان کو ایک خاص فضیلت دیگر قبائل کے مقابلے میں حاصل تھی. بہرحال یہ مختلف ذمہ داریاں تھیں جو قریش جو بڑا قبیلہ ہے اس کی مختلف شاخوں کے اندر تقسیم شدہ تھی. ان میں سے ایک شاخ قبیلہ بنو شہبہ جو ہے, اس کے پاس بیت اللہ کی چابی رہتی تھی. اس زمانے میں اس خاندان بنو شہبہ کے ایک فرد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس چابی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چابی منگوائی, تو اصل حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوف اور اندیشہ لاحق ہو گیا. ہجرت سے پہلے جبکہ یہ حضرت عثمان ابن نبی طلح عثمان ابن طلح ایمان نہیں لائے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں جا کر کے نماز پڑھنے کا جی چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کر دی کہ میرے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دو, میں اندر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے انکار کیا, نہیں کھولوں گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت تو وہ ہوگا یہ چابی میرے پاس ہوگی, میں جس کو چاہوں گا دوں گا. اس پر عثمان ابن طلحہ نے کہا وہ دن قریش کے لیے بڑا ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ دن قریش کے لیے بڑی عزت اور شرف کا دن ہوگا. بہرحال یہ جملہ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا, آج جب کہ آپ مکہ مکرمہ فتح کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے, آپ نے بیت اللہ کھلوانے کے لیے چابی منگوائی, وہ چھپ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس سے چابی لے کر کے آؤ. ان کو تلاش کر لیا, کہا چابی لاؤ, تو وہ اپنے ہاتھ میں مٹھی میں بند کر کے نہیں دوں گا, اور وہ اس طرح بیٹھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چابی نہ لے سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے قوی اور توانا تھے, باقاعدہ دونوں میں کشتی ہوئی, گتم گتا ہوئی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا بزور ان کے پاس سے وہ چابی حاصل کر لی. اور پھر وہ بھی ساتھ ساتھ آئے, دروازہ کھولا گیا, اندر سے بت وغیرہ جو تھے نکالے گئے, اندر کی صفائی کی گئی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے کعبۃ اللہ کے اندر. اس وقت آپ کے ساتھ حضرت بلال, حضرت اسامہ ابن زید اور یہی حضرت عثمان ابن طلحہ, یہ تین حضرات اندر تھے. اندر جانے کے بعد دروازہ بند کر لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے مختلف کونوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی, دعاؤں کا اہتمام کیا, اور ایک جگہ پر آپ نے دو رکعت بھی ادا فرمائی. ان سب سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے, دروازہ کھولا گیا, اور کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ جو مکہ مکرمہ فتح کرنے کے موقع پر دیا تھا وہ دیا, اور خطبہ دے کر فارغ ہونے کے بعد, اس وقت آپ کے ہاتھ میں چابی تھی, آپ نے قریش سے یہ بھی پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. چونکہ آج تک قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیفیں ہی پہنچائی تھیں, اور مکہ مکرمہ میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا, یہاں تک کہ مجبور ہو کر آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی, اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی وہاں چین نہیں لینے دیا, بار بار حملے کیے گئے. بھرپور کوشش ان کی یہی تھی کہ یہ دین جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پھیلنے کی نوبت نہ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ دین غالب آئے. چنانچہ آج اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح کیا. آپ جب کعبۃ اللہ کے اندر گئے ہوئے تھے, اس درمیان مکہ مکرمہ کے تمام لوگ آ کر کے مسجد حرام میں جمع ہو گئے, اور اس انتظار میں ہیں کہ دیکھیے ہمارے متعلق آج کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس زمانے کا دستور تو یہ تھا کہ جب کوئی دشمن کسی دوسرے دشمن کو فتح کرتا تھا, یا تو اس کو قتل کر دیتا تھا یا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا. اب یہ اسی کشمکش میں ہیں اہل مکہ کہ دیکھیے آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا, اور خطبے کے بعد ان قریش سے پوچھا, مکہ والوں سے پوچھا کہ تم میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا, تو اس کے جواب میں سہیل ابن عمر جو قریش کے سرداروں میں سے تھے, انہوں نے ایک جملہ کہا اخن کریم و ابن اخن کریم, کہ آپ شریف بھائی ہیں, شریف بھائی کے بیٹے ہیں, ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں. چنانچہ نبی کریم सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम इज़हबू फअंतुम तुलका, आज तुम पर कोई गिरफ्त और पकड़ नहीं है, कोई तानो तशनी तुमको नहीं दी जाएगी, कोई ताना नहीं दिया जाएगा, कोई टॉन्टिंग नहीं होगी, जाओ तुम सब आजाद हो। बहरहाल उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में काबतुल्लाह की चाबी थी। जब ये सब निमट गया तो मजमे में से हजरत अली रजी अल्लाह तआला उठे और उन्होंने दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल ये चाबी भी आप हमें दे दीजिए। हजरत अली का ताल्लुक खानदान बनू हाशिम से था और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, क्योंकि हजरत अली आपके चचाजाद भाई थे, कि हमको ये दे दीजिए ताकि सिकाया वाला जो मनसब और ओहदा हमारे पास है उसके साथ साथ ये हिजाबा कलीद बरदारी वाला मनसब भी हमको मिल जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं वो भी उठे और उन्होंने भी यही दरख्वास्त की, उस पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही हजरत उस्मान को कहा, लो ये चाबी, खुदा खालिदतन तालिदतन लाया खुदा मिनकुम इल्ला ज़ालिमुन, इस चाबी को इस तरह लो कि हमेशा हमेशा ये चाबी तुम्हारे खानदान के अंदर रहेगी, कोई जालिम हाकिम होगा वही तुम्हारे पास से इस चाबी को छीनने की कोशिश करेगा। आज भी बैतुल्लाह की चाबी जिस खानदान के पास है वो शैबी बनू शैबा से ताल्लुक रखने वाले कहे जाते हैं। बहुत सारे हाकिम बादशाह आए और गए लेकिन ये चाबी उसी खानदान के पास उस वक्त से है। उस मौके पर हुजूर ने फरमाया, ये मैंने नहीं दी, कि अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई थी, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म करते हैं अमानतें जो हैं उन अमानत वालों को सुपुर्द करो। यहाँ अमानत बोलकर क्या मुराद लिया, ये जो मनसब और ओहदा था ना, ये जिम्मेदारी, ये चाबी की हिफाजत का जो मनसब था, गोया आप सलासन से सवाल किया गया था कि आप वो मनसब जो है वो उनसे लेकर बनू हाशिम को हवाले करें, लेकिन अल्लाह तआला ने आयत नाजिल फरमा कर आपको बतला दिया कि आप उन्हीं को दें, किनको, हजरत उस्मान ही के हवाले करें। गोया उस मनसब को ताबीर किया गया अमानत से, इसमें इस आयत के जरिए से गोया अल्लाह तआला ने अमानत की अदायगी का हुक्म दिया। मैंने तो इसलिए इसको पेश किया कि कुरान पाक में भी अमानत की अदायगी की ताकीद की गई है और हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमानत की अदायगी की बड़ी ताकीद फरमाई। एक तो यही रिवायत जो अभी आपके सामने पेश की गई, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चार औसाफ के मुताल्लिक ये फरमाया कि अगर अल्लाह ताला आपको ये अता फरमा दे तो फिर दुनिया की कोई और चीज़ अगर नबी मिली हो तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, उन चार औसाफ में से पहला वस्फ जो है हिफ्ज़ो अमानती, अमानत की हिफाजत, अमानत की पासदारी। और भी रिवायतों में है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि मा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला काल ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू, कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई खुतबा दिया तो उस खुतबे में आपने जरूर ये जुमले इरशाद फरमाए, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जिसके अंदर जज्बे अमानत न हो वो ईमान वाला नहीं है, बेईमान है। और वला दीन लिमन ला अहद लहू, और जो आदमी अहदो पैमान जो किया गया है उसका लिहाज न करे वो दीनदार नहीं है। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत को ईमान के साथ जोड़ा कि अमानत की हिफाजत का ताल्लुक ईमान के साथ है, जो आदमी इसका एहतमाम नहीं करेगा वह आप यूँ कह सकते हैं वो ईमान वाला नहीं है, बेईमान है। हजरत عبدالرحمن ابن قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو ایک پانی کو لے کر کے اپنے جسموں اور چہروں پر مل رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرات صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کرتے ہیں، یعنی گویا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ محبت کرے. ہم بھی کرتے ہیں، ان کی محبت ہم کو چاہیے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فل یصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ. کہ تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، یا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کرے، گویا دونوں طرف کی محبت جو پسند کرتا ہو، چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ تین کاموں کا اہتمام کرے. پہلی بات تو آپ نے فرمائی، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی بات کرے. آج کی روایت میں جن چار چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں دوسرے نمبر پر صدق و حدیث بھی ہے، بات کی سچائی. اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، تو اس کے پاس جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. اور تیسری بات، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. گویا آج کی روایت میں جن چار چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں سے دو اس میں بھی موجود ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا امانت کی ادائیگی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے. اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت کی خلاف ورزی اور امانت کے ادا نہ کرنے کو، اس میں خیانت کرنے کو نفاق کی علامت بتلائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی. کچھ تو آپ جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہلے سے جو عرب قبائل آباد تھے وہ تو بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، وہ مشرک کہلاتے تھے، اللہ کے ساتھ الوہیت میں آ گیا معبود ہونے میں دوسرے کو بتوں وغیرہ کو شریک کرتے ہیں. اور یہود بھی وہاں آباد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان عربوں میں سے، مشرکین میں سے جو آپ پر ایمان لائے وہ مسلمان کہلائے، مومنین. تو تین جماعتیں تو تھیں، مشرکین اور یہود پہلے ہی سے ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے مومنین کی ایک جماعت بھی وجود میں آئی تھی. اور پھر جو ہے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا، یہ مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے تھے اور کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے تھے. لیکن جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو جو کھلم کھلے دشمن تھے انہوں نے گویا آپس میں مل کر کے اس پر نظر ثانی کی سوچا کہ بھئی اب ہم اپنی اس دشمناوٹ کو کھلم کھلا رکھ سکتے نہیں، اب تو ان کا معاملہ جو ہے زوروں پر آ گیا، اگر ہم کھلم کھلا دشمنی کرنے جائیں گے تو ہماری گردن نب جائے گی، اب ہمیں اپنی پالیسی بدلنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم ظاہری اعتبار سے زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں اور اندر سے ہم اپنی اسی شرک اور کفر کے اوپر باقی رہیں. اسی کو کہا گیا ہے نفاق. منافق کا مطلب یہی ہے کہ زبان سے وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے اور اندر سے وہ کیا ہے کافر اور مشرک ہے. تاکہ زبان سے مومن ظاہر کرے گا تو ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی. یہ چوتھی جماعت گویا شروع ہوئی منافقین کی, جن کے متعلق قرآن پاک میں بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. گویا جو کافر ہیں نا ان کو بھی اتنی سخت سزا نہیں جتنی منافقین کو. یہ مارے آستین تھے اس لیے. بہرحال یہ منافقین جو تھے ان کی کچھ ایسی جو ہے علامتیں تھیں جن کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ منافق ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی نشانیاں بتلائی. آیت المنافق ثلاث, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا طمئن خان, وفی روایت وَإِن صَامَ وَصَلَّى فَزَامَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ. منافق کی نشانیاں تین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے, منافق کی نشانی ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی خراب چیزوں سے دور رکھے اور اس سے بچنے کا اہتمام کرے. اور دوسری نشانی بتلائی وَإِذَا وَعَدَ وَأَخْلَفَ, جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اس کے وعدہ پورا نہ کرے. اور تیسری بات وَإِذَا طُمِئِنَ خَانَ, اس کے پاس جب امانت رکھی جائے تو اس میں کیا کرے خیانت کرے. گویا یہ امانت کے اندر خیانت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا. آپ فرماتے ہیں جس میں یہ تینوں باتیں پائی جائے گی وہ منافق ہے. ایک روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, چاہے وہ روزے رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اور اپنے متعلق میں سمجھتا ہو کہ وہ کیا ہے مسلمان ہے, پھر بھی جس میں یہ تین باتیں پائی جائے گی وہ منافق ہے. ویسے اس زمانے کے اعتبار سے نفاق کی دو قسمیں ہیں. ایک نفاق جو ہے عقیدے کا جو اس زمانے کے اندر تھا. بعد میں جب لوگوں میں عملی اعتبار سے کمزوریاں آئیں تو وہ ایک نفاق عملی وجود میں آئے. جیسے ہمارے زمانے کے اندر کیسا ہی کمزور مسلمان ہو لیکن ایمان لایا ہے دل سے, کوئی دکھلانے کے لیے ایسا نہیں کہ زبان سے ایمان لایا ہو اور اندر سے وہ کافر ہو, ایسا نہیں. جتنے بھی مومنین ہیں چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں, تمام جو ہیں عموماً جو ہے وہ جو ایمان کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا سچا ہے, اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. لیکن وہ ایمان ایسا کمزور ہے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اس کو علماء نے کہا کہ یہ نفاق عملی ہے, اعتقادی نہیں. جو قرآن میں جو وعیدیں آئیں وہ منافق جہنم کے اندر نچلے طبقے میں ہوں گے اور وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے, وہ ان منافقین کے متعلق جو عقیدے کے اعتبار سے یعنی دل سے سچے ایمان نہ لائے ہوں, زبان سے ہی خالی ایمان کا اظہار کیا اور دل میں کافر ہوں, ایسے جو حقیقی منافق ہیں. اور یہ حقیقی نہیں ہے, عملی منافق. ہمارے بعد کے دور زمانے میں لوگوں میں جب عملی کمزوریاں آئی تو اسی عملی کمزوری کو علماء نے نفاق عمل سے تعبیر کیا. اس میں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد, جیسا کہ کوئی بھی مومن اس سے گناہوں کا صدور ہوا ہو. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کیا, اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا, تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت کے اندر जाएगा, ये निफाक के अमल का भी यही हुक्म है, वो कोई हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो मुनाफिकीन थे उन मुनाफिकीन, चूंकि निफाक का ताल्लुक दिल से था, इसलिए उसकी बाहर की कुछ निशानियां जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई उनमें एक ये भी थी कि गोया उसके पास जब अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे, गोया अमानत की खिलाफ वर्जी ये निफाक की निशानी करार दी गई। इससे मालूम हुआ कि एक मोमिन को चाहिए कि अपने आप को इस खयानत से गोया बचाते हुए अमानत की अदायगी का एहतमाम करे। तो ये कुरान और हदीस में अमानत से मुतालिक जो ताकीदें आई हैं, और भी ऐसे नुसूस हैं कुरान में हदीस के अंदर जिससे अमानत की अदायगी की ताकीद का पता चलता है। अब एक मसला ये रह जाता है, अमानत किसको कहते हैं? इंशाल्लाह किसी मजलिस में इसका भी मौका होगा, उसकी वजाहत कर दी जाएगी। अल्लाह तआला हम सबको अमानत की अदायगी का एहतमाम नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।